الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون وقال الله تعالى فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خير لهم وقال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. پچھلے جمعے کو ہمارے یہاں جو موضوع شروع ہوا تھا وہ اخلاقیات کے بارے میں تھا، حسن اخلاق کے بارے میں، اور اس میں ہم نے یہ موضوع سامنے رکھا تھا، یعنی یہ بنیاد بنائی تھی کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں، عیسائی، کافر، ہندو بھی، تو ان کے معاشرے کے اندر اگر ہم جاتے ہیں، خصوصاً مغرب کے اندر، تو اس معاشرے میں ہمیں بہت زیادہ رکھ رکھاؤ نظر آتا ہے، اور ظاہری اعتبار سے ہی صحیح، لیکن بہت زیادہ خوش اخلاقی نظر آتی ہے، جبکہ اس کے برعکس ہم دینداروں میں جاتے ہیں یا ہم خود الحمدللہ اگر دیندار ہیں تو اپنے گھر میں جھانک کے دیکھتے ہیں، اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، دینداروں کے گھرانوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں، تو ہمیں خوش اخلاقی سب سے کم نظر آتی ہے. ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، لیکن ایک کثیر تعداد کی بات ہو رہی ہے، ایک رول کی بات ہو رہی ہے، زیادتی وہاں زیادہ جو ہے وہ خوش اخلاقی نظر آ رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو ان کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، مغرب کے راستے پر چلنے والے لوگ، یعنی جو کہ ان کا بنایا ہوا میڈیا دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، اور ان کے بنائے ہوئے اسکولوں سے پڑھتے ہیں، تو ان اسکولوں کے پڑھے ہوئے اور اس ٹی وی کے دیکھنے والے بھی بہت سارے دینداروں کے مقابلے میں زیادہ خوش اخلاق نظر آتے ہیں. آگے ہو جائیں. تو اس کے اوپر پھر کافی تفصیل سے بات کری تھی کہ دینداری کے ساتھ جو ہے وہ بد اخلاقی کیسی، کہ ہمارا دین تو اس کی بنیادی اخلاق کے اوپر ہے، یعنی ایمان کے اوپر اس کی بنیاد ہے، اور ایمان کے بعد اعمال، اور اعمال کے اندر خوش اخلاقی، اور اتنی زیادہ اہمیت خوش اخلاقی کی ہمارے دین کے اندر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں تو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو پھر دیندار اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے، یہی فرق ہے نا، ہے تو باقی بھی بہت سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ماننے والے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر، سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، تو ان میں یہ بد اخلاقی کیسی، ان میں یہ کیا کہ جی دین کی بہت ساری باتوں کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے اذیت کا سامان بھی پیدا کر رہے ہیں. حتیٰ کہ بہت ساری مثالوں سے یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ دینداری ہی کی وجہ سے اذیت دوسرے کو پہنچا رہے ہیں، دینداری کر کے. کچھ مسئلہ ہو گیا سر، آواز. دینداری کے ساتھ ہی دوسروں کی اذیت کا سبب بن رہے ہیں، جیسے کہ نفل نمازیں، نفل عبادات وہ ایسے کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے گھر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، محلے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. ہمارے دین کے اندر نفل عبادات تو کیا، فرض عبادات کے اندر اس بات کا خیال رکھنے کا حکم ہے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. اسی طریقے سے عادات و اطوار گھرانوں کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم دوسروں کے لیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے اذیت کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹاپک تو بہرحال پچھلے ہفتے کا تھا، لیکن پھر اس سے جو ہے نا وہ بات آگے بڑھی، اور کسی کے توجہ دلانے کی بھی وجہ سے سمجھ لیں یا اور بھی اس کی وجوہات بنی، کہ پھر دل میں یہ ارادہ کیا کہ ہمارے حضرت کے جیسے کہ ہم دوسرے بیانات اور دوسرے سلسلوں کے دروس کر رہے ہیں اپنی کلاسز کے اندر، تو اسی طریقے سے جو ہمارا جمعہ کا بیان ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ہم حضرت کے ایک سلسلہ بیانات ہی کو لے کر کے چلتے ہیں، انہی کے دروس کے اوپر جو ہے پھر ہم تشریحات سامنے رکھتے ہیں لوگوں کے. وہ سلسلہ بیانات جو ہے وہ رمضان المبارک کے اعتکاف، کسی سال کے اعتکاف کے بیانات ہیں جو کہ حضرت نے مکارم الاخلاق کے اوپر ہی کیے تھے. تو اس کو ہم آج شروع کرتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی تشریح بھی کرتے جائیں گے کچھ جہاں ضرورت محسوس ہوگی. کہ اس کے بالکل پیش لفظ کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کے واصل باللہ ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے جڑنے کے لیے اخلاق حمیدہ کو اپنانا اور اخلاق رذیلہ کو اپنی ذات سے دور کرنا انتہائی ضروری ہے. آج کے اس زمانے میں لوگ بلند روحانی مدارج و مقامات حاصل کرنے کے لیے بہت عبادت، محنت اور مجاہدے کرتے ہیں، لیکن روحانی ترقی کا جو اصل سبب قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر مکارم اخلاق پیدا کرے. حدیث شریف میں ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا المؤمنین اکملو ایمانا، کہ کون سا مومن جو ہے وہ اپنے ایمان میں سب سے زیادہ کامل ہے. نبی علیہ السلام فرمایا احسنہم خلقا، کہ جو ان میں اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے، یعنی اس کے عقائد بھی صحیح ہیں، ایمان اس کا پکا ہے، عقائد اس کے صحیح ہیں، کسی عقیدے میں وہ ڈنڈی نہیں مارتا، کسی عقیدے کو اس نے خراب نہیں کیا ہوا، باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن قادیانیوں میں کیا حرج ہے، حرج ہی کیا ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، اس کا ایمان مکمل ہے، اور پھر اس کے بعد وہ فرائض کا بھی اہتمام کرتا ہے. اب اس کے بعد اس کا جو ایمان مکمل ہوگا، عقائد مکمل ہونا ایک الگ چیز ہے اور ایمان کا کامل ہونا ایک الگ چیز ہے. تو یہاں پر کامل ایمان کی بات ہو رہی ہے. تو عقائد صحیح ہوں، فرائض کا اہتمام کرتا ہو، تو اس کے بعد اب اکمال کے اندر کیا چیز رہ جاتی ہے، اخلاق رہ جاتے ہیں. اگر یہ اخلاق کی پابندی کرتا ہے، حسن اخلاق اختیار کرتا ہے، تو اب اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے ان مکارم الاخلاق من اعمال اہل الجنہ، بے شک یہ جو مکارم اخلاق ہیں یہ تو جنت والوں کے اعمال میں سے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن مکارم اخلاق کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے اور اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ 10 اخلاق ہیں. ہم اردو میں اخلاق کہتے ہیں، عربی کے اندر اخلاق کا لفظ ہے تو زبان پہ چڑھا ہوا ہے اخلاق. بہرحال جب عربی کی عبارت پڑھیں گے تو انشاءاللہ اخلاق ہی پڑھیں گے. تو وہ جو 10 اخلاق ہیں وہ ایک انسان کی زندگی میں ہونے بہت ضروری ہیں. نمبر 1، سب سے مشکل خصوصاً پاکستانی کے لیے، پھر پیچھے پیچھے انڈین چھوٹے بھائی، سب سے مشکل کام نمبر 1. ویسے ہے اتنا مشکل نہیں، اگر اللہ کی مدد شامل ہو جائے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں رہتی. نمبر 1، سچ بولنا. نمبر 1، سچ بولنا. اور نمبر 1، سچ بولنا. 3 مرتبہ دہرانا ضروری ہوتا ہے کچھ چیزوں کا. نمبر 2، سچائی کا معاملہ کرنا. یہ پورا ایک الگ بیان ہے، پورا الگ ایک چیپٹر ہے اس کے اوپر، سچائی کا معاملہ کرنا. سچ بولنا ایک الگ تھا، نمبر 1 تھا، نمبر 2 سچائی کا معاملہ کرنا. نمبر 3، احسان کا بدلہ دینا. نمبر 4، حاجت مندوں کی مدد کرنا، جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، کوئی ان کو پرابلم ہوئی بھی ہے ان کی مدد کرنا. نمبر 5، صلہ رحمی، کہ جو اپنے بلڈ ریلیٹیوز ہیں، خون کا تعلق جن کے ساتھ ہے، رشتہ داری کا تعلق ہے کسی بھی واسطے سے ہو، تو ان کے تعلق کو جوڑنا، توڑنا نہیں اس تعلق کو بلکہ جوڑ کر کے رکھنا، صلہ رحمی کا، اللہ سے تعلق سب سے پہلے آتا ہے. یہ نہیں کہ ان سے تعلق جوڑنے میں اللہ کا تعلق توڑ دیا، ان سے تعلق جوڑنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق توڑ دیا، ہرگز ہرگز نہیں. نہیں، اللہ کا تعلق جوڑنے کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق جوڑنے کے بعد رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، ان کی مان کر کے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے. ہرگز ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے صلہ رحمی کا. تو نمبر 5 صلہ رحمی، اور نمبر 6 پڑوسی کے حقوق ادا کرنا، جار پڑوسی. نمبر 7 امانت داری. نمبر 8 مہمان نوازی. نمبر 9 حیا کا ہونا. اور نمبر 10 ساتھیوں کی مدد کرنا، یعنی جو حاجت مند نہیں ہے، غریب غربا افلاس مفلس، وہ نہیں، اپنے جو ساتھی ہیں، ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، کوئی تھوڑی بہت ان کو ضرورت پڑ گئی، ان کی بھی مدد کرنا. یہ 10واں. تو فرماتے ہیں حضرت کہ جو سالک چاہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، وہ ان اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. ان اخلاق کی اہمیت کا اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اسی بات کے پیش نظر کے سالکین کو پتہ چلے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسی صفات سے مزین کرنا چاہیے، زیمبیا میں اعتکاف کے دوران مختلف نشستوں میں ان 10 اخلاق کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی تاکہ ان کو اپنانا آسان ہو جائے. پیارے بیٹے سیف اللہ احمد نے ان بیانات کو جمع کر کے ترتیب دیا. کتابوں کی اشاعت کے عالمی ادارے مکتبۃ الفقیر نے اس کو مکارم اخلاق کے نام سے افادہ عام کے لیے شائع کیا، اور پرنٹنگ کا مکمل کام معہد الفقیر الاسلامی پریس جھنگ میں کیا گیا. دعا ہے کہ جو حضرات اس محنت میں کوشاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور یہ کتاب قارئین کے لیے نفع مند بنائے اور اپنی رضا کے حصول کا ذریعہ بنائے. فقیر ذوالفقار احمد نقش بندی مجددی. کان اللہ لہ عوضا عن کل شیء. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر چیز میں سے کچھ حصہ بنا دے، ہر خیر میں سے ان کے لیے حصہ بنا دے. تو اب جو پہلا خلق، سچ بولنا، اس کی ابتدا آج کر لیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ آبجیکٹو یہ تھا کہ گول آف لائف لوگوں کو مکارم اخلاق سکھائیں. چنانچہ حافظ ابن ابی الدنیا محدث رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک کتاب مکارم اخلاق کے نام سے لکھی ہے. یہ 10 چیزیں ہیں، ان 10 چیزوں کو جو بندہ سیکھ لے گا، گویا وہ اپنے اندر اعلیٰ اور اچھے اخلاق پیدا کر لے گا. اس سال اعتکاف میں ہمارے بیانات کا عنوان بھی یہی مکارم اخلاق ہی ہوں گے. ان بیانات کو اس نیت سے سنیں کہ جو ہم نے سننا ہے اس کو ماننا ہے، جو ہم نے سننا ہے اس کو ماننا ہے، ورنہ سننے والا جو ہے وہ زیادہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے. جس نے نہیں سنا تو اس کے اوپر تو دوسرے طریقے کا عذاب آتا ہے کہ کیوں نہیں سنا بھائی، کیوں نہیں سنا، تو اس کو جو ہے وہ جہنم کا درجہ ملے گا، بہت نچلا. لیکن جو سنتا ہے، یعنی آ کر کے مجلس میں بیٹھ جاتا ہے اور سننا شروع کر دیتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے، اس کو جہنم کا سب سے زیادہ نچلا درجہ ملے گا، سب سے زیادہ نچلا درجہ. جو کس کے لیے خاص ہے؟ منافقین کے لیے. یہ منافقین کون ہوتے تھے؟ یہ مجلس میں آتے تھے، یہ سارے کے سارے مجلس میں آتے تھے، یہ نبی علیہ السلام کی باتیں سنتے تھے لیکن یہ مانتے نہیں تھے. تو ان کا جو حشر ہوگا یہ مشرکین مکہ سے بھی زیادہ برا حشر ہوگا، یہ بت پرستوں سے بھی زیادہ برا حشر ہوگا. یہ کھل کر کے نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے، گالیاں دینے والے، تھوک پھینکنے والے، پتھر مارنے والے، اور نہ جانے کیا کیا کرنے والے نبی علیہ السلام کے ساتھ. عجیب، یہ جو منافقین ہیں یہ پتھر نہیں مارتے تھے. کبھی مارا کسی منافق نے پتھر؟ سنا آپ نے کبھی کہ منافق نے پتھر مارا ہو؟ کبھی کسی منافق نے نبی علیہ السلام کے اوپر تھوک پھینکا؟ کبھی کسی منافق نے نبی علیہ السلام کے اوپر تلوار اٹھائی؟ نہیں. ایک منافق کبھی ایک زد، مجھے تو نہیں پتا بھائی، آپ کو پتا ہو تو بتا دیے گا، ایک منافق نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسی بدتمیزی کا ثبوت سلوک نہیں کیا. کیا بھی تو اتنا کہا کہ ہم جو ہے وہ کیا، بچوں نے سیرت کلاس میں جو ابھی پڑھا ہے نا، کہ جب مدینہ منورہ پہنچیں گے تو جو عزت والا ہوگا وہ ذلت والے کو باہر نکال دے گا. یہ کہا تھا نا اس منافق نے، عبداللہ بن ابی نے. تھوک تو نہیں پھینکا تھا نبی علیہ السلام کے اوپر آ کر کے، لیکن فی الدرک الاسفل من النار وہ تھوک پھینکنے والے نہیں ہوں گے. رائٹ تھوک پھینکنے والے, پتھر مارنے والے جہنم کے آخری درجے میں نہیں ہوں گے. جہنم کے آخری درجے میں وہ ہوں گے جو مسجد نبوی میں آ کے بیٹھتے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آ کے بیٹھتے تھے, جنہوں نے کبھی پتھر نہیں مارا تھا. ہمیں سوچنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ سارے کے سارے مجلس میں آ کے بیٹھنے والے ہیں. رائٹ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس نے پتھر مارا ہو, کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے تھوک پھینکا ہو, ہے آپ ایسے کوئی ایک؟ کوئی بھی نہیں ہے, لیکن مجلس میں سارے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو ہمارے لیے کون فکر کی بات ہے, کون ہمارے لیے ڈرنے والا مقام ہے؟ منافقین مدینہ, مشرکین مکہ نہیں. مشرکین مکہ باہر والے ہیں, وہ ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں, جو باہر والے ہیں, جو کہ دشمنی کر رہے ہیں, جو کہ بری بری باتیں بول رہے ہیں, جو کہ لوگوں کو جو ہے وہ بدگمان کر رہے ہیں, جو لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, وہ تو باہر والے ہیں جو نہیں سن رہے ہیں. تو ان بیانات کو اس نیت سے سنیں کہ جو ہم نے سننا ہے اس کو ماننا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے. تو سب سے بنیادی خلق صدق ہے, سچائی. فرماتے ہیں کہ مکارم اخلاق میں سب سے پہلے ہے سچ بولنا. سچ بنیاد ہے, جڑ ہے سچ. یوں سمجھیے کہ جیسے ہر درخت کا ایک تنا ہوتا ہے, ہر عمارت کے ستون ہوتے ہیں, اور ستون نہ رہیں تو عمارت گر جاتی ہے. اگر ستون نہ رہیں تو عمارت گر جاتی ہے, تنا نہ رہے تو درخت گر جاتا ہے. ایسے ہی دین اسلام کا تنا اور ستون سچ بولنا ہے. جس بندے کی زندگی میں سچ نہ رہا اس کا دین کھوکھلا ہے, ہولو, اوپر سے نظر آ رہا ہے کچھ ہے, اندر سے کھوکھلا ہے, خالی ہے اس کا دین. جس کی زندگی میں سچ نہ رہا, دین صدق سے ہی مکمل ہوتا ہے, اسی سے دین کا نظام چلتا ہے. یہ دین کا نظام سچ کے بغیر چل نہیں سکتا. یہ دین کا درخت, یہ شجر, یہ سچ کے بغیر کھڑا نہیں رہ سکتا. تو سچ بنیاد ہے, یہ تنا ہے, یہ جڑ ہے. بالکل اسی طریقے سے جھوٹ بھی بنیاد ہے, جھوٹ بھی ایک تنا ہے. کس چیز کا تنا ہے, کس چیز کی بنیاد ہے؟ باقی سارے گناہوں کی بنیاد ہے. جہاں پہ جھوٹ شروع ہو گیا بس گناہوں کا دروازہ کھل گیا. اب اس سے گناہوں کی برانچز نکلیں گی, اس سے شاخیں نکلیں گی گناہوں کی, اور وہ ہر قسم کے گناہ ہوں گے, چاہے اعمال کے گناہ ہوں, زبان کے گناہ ہوں, نظروں کے گناہ ہوں, کانوں کے گناہ ہوں, یا کسی قسم کے بھی گناہ ہوں, عقیدے کے گناہ ہوں, بدتمیزی کے گناہ ہوں. یہ سارے کے سارے گناہ کہاں سے نکلیں گے؟ جہاں پہ جھوٹ کا تنا موجود ہو گیا, آ گیا جہاں پہ جھوٹ کا تنا. ہم نے ان چیزوں کو بڑا ہلکا سمجھا ہوا ہے. ہماری زندگی گزرتی ہے جھوٹ کے ساتھ, اور سمجھتے ہیں جی عمرے کر کے آ جائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا. بڑی سونے کی سیاہی سے دیکھنے والی بات ہے جو کسی نے کہی کہ کعبۃ اللہ کے گرد چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے. اور ہم تو چکر دینا جو ہے نا وہ اس کو اپنا سب سے بڑی سمجھتے ہیں, سب سے بڑی ہماری آئی کیو ہے جی, ہمارا یہ انٹیلیجنس کوشنٹ, کتنا لوگوں کو چکر دیتے ہیں اور کیسے کیسے چکر دیتے ہیں, تاکہ اپنے شیخ کو چکر دیتے ہیں, اپنے استاد کو چکر دیتے ہیں, اپنے گھر والوں کو چکر دے رہے ہوتے ہیں, اور پھر جا کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ چکر, بلکہ 14-14 لگا رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ. صادق سچ بولنے والے وہ کہتے ہیں. یہ لفظ صدق سے نکلا ہے. صدیق اسے مبالغہ کا صیغہ ہے. باب نصرہ سے ہے. دین اسلام سچ کا دین ہے. اللہ رب العزت سچے ہیں, جیسا کہ اپنی کتاب قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, کہ اللہ تعالی سے زیادہ کون ہے جو کہ سچی بات کا کہنے والا ہو. جو شخصیت اللہ کا پیغام لے کر آئی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق اور امین تھے۔ جیسے کہ پچھلے دنوں کچھ ساتھیوں کے ساتھ بات چل رہی تھی کہ نبی علیہ السلام دنیا میں باطل کا رد کرنے کے لیے آئے تھے، باطل کا رد، لا الہ الا اللہ، لا کی تلوار سے سارے کے سارے جھوٹے معبودوں کا قلع قمع کرنے کے لیے آئے تھے، سارے شرک کا قلع قمع کرنے کے لیے آئے تھے، لا کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن لا کرنے سے پہلے اگر وہ صادق اور امین نہ ہوتے تو کیا وہ لا کر سکتے تھے؟ ایک ایسی چیز، ایک ایسی بات، ایک ایسی سوچ جو کہ ہر انسان کے رگ و ریشے کے اندر سرایت کر چکی تھی، پورے معاشرے کے اندر سرایت کر چکی تھی، پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ شرک، باطل، ظلم کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہو چکا تھا۔ اب ایک شخص آیا اور کہے نہیں کرو، تم مت کرو ان کی عبادت، مت کرو ان کی پرستش، اور یہ مت کرو اور وہ مت کرو اور ایسے مت کرو ویسے مت کرو۔ بھائی میں ساری زندگی یہی کرتا آ رہا ہوں، میرے باپ نے یہی کیا، میرے دادا نے یہی کیا، میرے گھر کی عورتوں نے یہی کیا، میری امی نے، حضور نے یہی کام کیا، میں کیسے اس کام کو چھوڑ دوں، تمہارے کہنے کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ کیا کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ کسی انسان کے لیے، کسی پورے کے پورے معاشرے کے لیے؟ اگر نبی علیہ السلام نے پہلے اپنے آپ کو صادق اور امین ثابت نہ کیا ہوتا تو یہ تو اتھارٹی نہیں ہو سکتی نا کہ کسی کو آ کر کے بولنا شروع کر دو، یہ مت کرو جی، وہ مت کرو جی۔ کون ہوتے ہو تم مجھے بولنے والے کہ میں یہ مت کروں، میں وہ مت کروں؟ پہلے کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے اپنی، ایک جھوٹے انسان کی کیوں بات مانے کوئی؟ ماننا تو پھر بھی چاہیے، دوسرے ذرائعوں سے بھی حق جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، لیکن ایک بندے کی مان کر کے اپنی زندگی کو بالکل تبدیل کر دینا، کیوں کیوں بھائی، وائی شوڈ آئی ڈو اٹ؟ پروف کرو نا، ایک غیب کی بات مجھے لا کر کے بتا رہے ہو، مروں گا، مرنے کے بعد اٹھایا جاؤں گا، اچھا دکھاؤ نا ذرا کر کے کیسے اٹھایا جاؤں گا، قیامت کے دن جو ہے وہ سب کو جمع کیا جائے گا، حساب ہوگا، کون لے گا حساب، کہاں سے آئیں گے یہ فرشتے، قیامت کیسے قائم ہوگی، کب قائم ہوگی، کس بیسس پہ میں تمہاری بات مانوں؟ جھوٹے انسان، کبھی کچھ بولتے ہو، کبھی کچھ بولتے ہو، پہلے میں تمہیں جانتا ہوں، کتنے مکار قسم کے انسان ہو، بیوی سے جا کے پوچھو، بیوی بتائے گی کتنا کتنا جھوٹ بولتے ہیں، ماں سے پوچھو، ماں بتائے گی کتنا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو داڑھی اگا، ہم تو داڑھی اگانے کی بنیاد پہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں نا، جی میری اتنی لمبی داڑھی ہے نا اس وجہ سے میری بات مانو، میں ترپٹ ٹوپی پہنتا ہوں اس وجہ سے میری بات مانو، میں روزانہ جو ہے نا مسجد کے چکر کاٹتا ہوں یا کعبۃ اللہ کے چکر لگاتا ہوں اس وجہ سے میری بات مانو۔ جی نہیں، یہ تو روایتیں ہیں، یہ تو کوئی بھی آ کے کہہ سکتا ہے، میں فلانے طرح کے لفظ وہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، میں جی اورنج کپڑے پہنتا ہوں میری بات مانو۔ وہ آپ سفید کپڑے پہنتے ہیں، وہ اورنج کپڑے پہنتے ہیں، انڈیا والے جانتے ہیں کہ ان کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ایک سرٹن تو سرٹن طریقے سے وہ ٹوپی پہنتے ہیں، وہ اس طریقے سے جو ہے ان کی لمبی لمبی لٹھیں یہاں پہ جھکی بھی ہوتی ہیں یہودی، اس وجہ سے میں آپ کی بات مانوں؟ کیا اتھارٹی ہے آپ کے پاس کہ میں آپ کی بات مانوں؟ ہاں ڈنڈا مارو گے تو مجبوراً ماننا پڑے گا فار دا ٹائم بینگ، جب تک تمہارا ڈنڈا ہے میرے سر کے اوپر، اس کے بعد تو میں تمہاری بات ہی مانوں گا۔ تو صدق اور امانت دانی کی بنیاد پر کوئی بات کہہ سکتا ہے نا اس طرح کی؟ اینڈ دس از دا لیسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار اس، عالم بننا از مور امپورٹنٹ فار اس، عالمہ بننا از مور امپورٹنٹ فار اس، سچ بولنا از ناٹ ایون اے پرائیورٹی۔ ہم چاہتے ہیں یہ دین، لوگ ہماری بات مان کر کے دین پہ چلنا شروع ہو جائیں، نمازیں پڑھنا شروع ہو جائیں، پردہ کرنا شروع ہو جائیں، فلانا کرنا شروع ہو جائیں۔ تو جو شخصیت اللہ کا پیغام لے کر آئی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق اور امین تھے، مشرکین بھی ان کو سچا کہتے تھے۔ پھر جو دین آیا یہ بھی سچا دین ہے، اللہ کی کتاب بھی سچی کتاب ہے، تو پھر اللہ کو ماننے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا اور دین کو ماننے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جب اللہ پاک ہیں، اللہ کا کلام پاک ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک ہیں، تو ان کے ساتھ ایک ناپاک کا جوڑ کیسے لگ سکتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو دین تو ہے ہی اعتماد کا نام، اعتماد، غیب کے اوپر اعتماد۔ جس شخص کے اوپر اعتماد نہ کیا جا سکتا ہو تو اس کی غیبی باتوں کے اوپر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بس اس زمانے میں غیبی باتیں تھیں، آج کے دور کے اندر بھی بے شمار باتیں جو ہیں وہ غیبی باتیں ہوتی ہیں، جو کہ آپ ہر ایک کے سامنے جو ہے وہ دلائل نہیں رکھ سکتے، ہر ایک کے سامنے شواہد نہیں رکھ سکتے. ایک چیز ہوتی ہے جو کہ آپ نے خود سیکھی ہوتی ہے. عالم کورس ہے فار ایگزامپل، کل ہمارے بھائی جو ہے وہ بول رہے ہیں کہ جی، ایک بھائی بولنے لگے کیا بھائی یہ احناف کے پاس جو ہے نا وہ کیا دلیل ہے سجدہ صحف کی. وہ کوئی صاحب جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر آ کر کے بکنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ امام شافی کے پاس یہ دلیل تھی کہ ایسے سجدہ صحف ہونا چاہیے، اور یہ حدیث تھی وہ حدیث تھی. حنفیوں کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. تو مان لی انہوں نے، ہاں بھائی حنفیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے کام کر رہے ہیں، سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں 1400 سال سے 1300 سال سے یہ حنفی جو ہے نا. تو میں نے کہا بھائی مجھے تو دلیل یاد نہیں ہے، میں تو دروس پڑھانے والے لائن پہ نہیں ہوں. تو دور حدیث کے جو سال تھا 8ویں سال کے اندر یہ سارے مسائل جو ہیں وہ دلیل کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، اور پھر جو لوگ بعد میں ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو پھر یہ یاد بھی رہتے ہیں. مجھے تو یہ یاد نہیں ہے، میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب نیک علماء ہیں، الحمدللہ اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، سچے لوگ بھی نظر آتے ہیں بہت سارے ان کے اندر، اور ہمارے اکابرین سچے تھے، آپ اس کی بنیاد پہ مان لیں بات. آپ کیا 1300 سال کے بعد بیٹھ کر کے نا اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ سجدہ صاحب یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا آپ کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے؟ سجدہ صاحب سنت کے خلاف ہو رہا ہے کہ سنت کے مطابق صحیح ہو رہا ہے؟ تو بھائی اعتماد کرو اپنے اکابرین کے اوپر. ہاں دلیلیں تمہیں چاہیے تو پھر پورے پروسیس سے جاؤ اور وہ تمہیں مل جائیں گی، اس کا مسئلہ نہیں ہے. دلیلیں الحمدللہ ہیں ساری کی ساری، لیکن اس کے لیے تو تمہیں اس لرننگ پروسیس سے گزرنا پڑے گا نا. ایسے کوئی تھوڑی ہے کہ کوئی جو ہے وہ ماسٹرز لیول کا علم ہے، ایک بندے نے جو ہے وہ ابھی 5ویں جماعت بھی نہیں پڑھی ہوئی ہے، اس کو ماسٹرز لیول کی ساری کی ساری جو ہے وہ آپ کو دلیلیں دے کر کے سمجھ میں بھی آ جائیں گی اس کو. اس کے لیے تو ایک بیک گراؤنڈ کی ضرورت پڑتی ہے نا. تو پھر کس بنیاد کے اوپر میں ان سے یہ توقع کر رہا ہوں کہ تم حنفیوں کو جھوٹا مت سمجھو؟ اعتماد کی بنیاد پر نا، کہ بھائی ہمارے اکابرین پہ اعتماد کرو. تو اگر ہمارے اکابرین بھی جھوٹے ثابت ہو جائیں، جیسے کہ اس وقت جو ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ زور پچھلے چند ہفتوں میں، اس بات پہ محنت شروع ہوئی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ دیوبندی اکابرین کو جھوٹا ثابت کریں، صراحتاً جھوٹا ثابت کریں. یہ فرق ہے ان باتوں سے. پہلے یہ محنت نہیں ہو رہی تھی، پہلے یہ محنت ہو رہی تھی کہ ان کو ثابت کرو کہ ان کو کچھ نہیں پتا، یہ تو ایسے ہی جو ہے نا وہ دیکھا دیکھی کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ بس ایسی بس اپنی یعنی دکان چلانے کے لیے جو ہے نا انہوں نے دین کا ایک جو ہے وہ اپنا بنایا ہوا ہے. ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اصل میں تو عربوں کو آتا ہے، اصل میں تو ان کو آتا ہے، ان کو تو کچھ نہیں آتا. بہت سارے ڈفرینٹ طریقے تھے کہ جن کے ذریعے سے علماء سے لوگوں کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیٹسٹ مارکیٹ کے اندر پتہ ہے کیا طریقہ ہے؟ مارکیٹ میں لیٹسٹ طریقہ کیا آیا ہوا ہے؟ ان کو صراحتاً جھوٹا ثابت کرو، اور ثابت کرنے کے لیے جو وہ دلیلیں استعمال کر رہے ہیں وہ دلیلیں خود جھوٹی ہیں یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں، لیکن اٹ ڈز ناٹ میٹر. سوشل میڈیا پہ آ کر کے بولنا شروع کر دیا، انہوں نے یہ جھوٹ بولا، سوشل میڈیا پہ جو سننے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو الف کا بھی نہیں پتا ہوتا، ان کے پاس تو وقت نہیں ہوتا کہ وہ تحقیق کریں کہ اچھا یہ بندہ جو بول رہا ہے جھوٹا اور اس کے سامنے جو ہے وہ دکھا بھی رہا ہے اپنے اسکرین کے اوپر فلانا دلیل ہے، فلانی دلیل ہے، اس دلیل کی حقیقت کیا ہے، اس دلیل کی تفصیل کیا ہے، اس دلیل کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا تو کسی کے پاس ٹائم نہیں. انہوں نے سن لیا، ہاں بھائی یہ تو جھوٹے ہیں، دیکھو یہ بول رہے ہیں نا، یہ جھوٹ. اچھا بولتے بھی ایسے ہیں، جھوٹ کر کے بولتے ہیں. پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے یہ جھوٹ بولا. میں نے بھی لکھا نا جیم کو 3 دفعہ لکھ کر کے، ہاں کو 3 دفعہ لکھ کر کے، اس کے بعد جھوٹ بولا. ایسے بولتے ہیں آ کر کے، کیوں اتنا تکلیف کیوں آپ اٹھا رہے ہیں جھوٹ کے لفظ کے اوپر؟ ان کو پتا ہے کہ جب ایک دفعہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی یا کو فلانے جو ہے وہ مفتی رفیع عثمانی یا فلانے مفتی صاحب جو ہیں یہ ایک دفعہ لوگوں کی نگاہ میں جھوٹے بن گئے نا، اب کیا ہوگا؟ ان کی کوئی نصیحت تم لوگوں کو سناؤ گے نا کہ دیکھو انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے ایسی بات کہی تھی، کتنی اچھی بات کہی تھی، اگلا بندہ جو ہے وہ بالکل سننے سے انکار کر دے گا. ارے بھائی یہ تو جھوٹے انسان ہیں، ارے بھائی یہ تو جھوٹے ہیں، ان کی کون سی بات سننے کے قابل ہے؟ ان کی بات ہم کیوں سنیں؟ ان کی بات ہم کیوں مانیں؟ کریڈیبلٹی ختم. یہی طریقہ ہے کہ یہ اہل علم اور اہل تقوی علماء کو جو ہے نا یہ گندا ثابت کرتے ہیں. پہلے گندا ثابت کرتے ہیں، جب ایک دفعہ عوام کی نگاہ میں وہ گندے بن گئے، اب جو ہے وہ کر لو جو بھی کرنا ہے، اپنی مرضی چلاؤ، پھر وہ آپ کے معتقد بنیں گے، ان کے معتقد ہی بنیں گے. بیسیکلی آپ جو ہے وہ فالوشپ کو چینج کر رہے ہوتے ہیں. ان کی فالوئنگ کو پہلے لوگ لگے ہوئے تھے نا ان کے ساتھ, ان کی بات مان رہے تھے, ان کی عزت کر رہے تھے, ان سے جو ہے فتوے لیتے تھے, ان سے ڈائریکشن لیتے تھے, ان سے سیکھتے تھے دین کا علم, اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی جتنی کوشش ہو سکتی تھی اتنی کرتے تھے. ان کو آپ نے کر دیا جھوٹا ثابت, ان کو آپ نے کر دیا گندا ثابت, ان کو آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی برائی ان کی ثابت کر دی, جیسی بھی کری جھوٹ کر بول کر کے ثابت کرتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوا, اب آپ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ آ کر کے آپ نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا, اور اپنے ویڈیوز کو جو ہے وہ وائرل کرنا شروع کر دیا. اس کے لیے بھی بڑے ٹیکنیکس موجود ہیں آج کل, کیسے ویڈیو وائرل ہوتی ہے. اب کیا ہوگا, لوگ ان کی سننے کے بجائے آپ کی سننا شروع کر دیں گے. اب آپ کی جو ہے وہ فالوشپ بن جائے گی, لائکس مل جائیں گی, ملینز آف رائٹ لائکس, ملینز آف فالوشپس. اب لوگ آپ کی ماننا شروع کر دیں گے. اب آپ جیسے چاہیں گے لوگوں کو مینیپولیٹ کریں گے, ان کی ذہن سازی کریں گے, ان کی دل سازی کیا کریں گے, خرابی کریں گے ان کے اندر. تو یہ ساری بنیاد جو ہے نا یہ صدق اور امانت داری کے اوپر ہے. جہاں صدق نہیں, جہاں امانت داری نہیں, وہاں پہ یہ داڑھی شاڑی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ برقوں اور عبایوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جھوٹوں کے ساتھ اس دین کا جوڑ ہی نہیں ہو سکتا. تو فرماتے ہیں کہ باقی گناہوں کی توقع ہو سکتی ہے لیکن جھوٹ کی توقع ایک مومن سے نہیں کی جا سکتی. عجیب بات ہے کہ جتنی یہ اہم بات ہے اتنا اس سے آج غفلت برتی جا رہی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ بندہ لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ جھوٹوں کے دفتر میں اس کا نام لکھ دیا جائے. یعنی ایک رجسٹر مینٹین کیا ہوا ہے باقاعدہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, یہ جھوٹوں کا رجسٹر ہے. تو جو عادتاً جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں نا, اس خاص رجسٹر کے اندر اس بندے کا نام لکھوا دیا جاتا ہے. اور پھر لعنت اللہ علی الکاذبین, پھر جھوٹوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے, رحمت دور چلی جاتی ہے ایسے لوگوں سے. پھر ثابت کا ایک تعریف لکھتے ہیں, فمن اصدق فی الاقوال فہو صادق, کہ جو بندہ اپنی بات کرنے میں سچا ہو اس کو صادق کہتے ہیں. اور فرمایا, اب صدوق کا ہے لیکن وہ سمجھانے بھی بڑا مشکل ہے اس وجہ سے میں نے اس کو سکپ کیا ہے, اور صدیق کے اوپر آتے ہیں, ومن اصدق فی الاعمال والاحوال فہو صدیق, اور وہ شخص جو کہ اپنے اعمال اور احوال دونوں میں سچا ہو اسے صدیق کہتے ہیں. تو سچ بولنے والا وہ صادق, اور جو ہر لحاظ سے جو ہے وہ سچا ہونا اس کو صدیق کہتے ہیں. تو اندازہ لگائیے کہ صدیق کا مرتبہ نبوت کے بعد کا مرتبہ ہے, اس سے دوسرا اور بڑا مرتبہ امتی کے لیے نہیں ہو سکتا, اس سے اوپر نبوت کا درجہ ہے. معلوم ہوا کہ کوئی بھی امتی اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی بلندی حاصل کر سکتا ہے وہ صدیق ہونے کی ہے, جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے مقام عطا فرمایا. ارشاد فرمایا, والذی جاء بالصدق وصدق به, جو کہ صدق کے ساتھ آیا وہ, اور جس نے کہ تصدیق کری اس کی. پھر ایک فرمایا, ایک جگہ فرمایا, ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کا درجہ بعد میں آئے گا. تو اندازہ لگائیے کہ سچ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے کہ فرمایا کہ تم اپنی زندگی میں جو زیادہ سے زیادہ بلندی حاصل کر سکتے ہو, جس کا تصور تم کر سکتے ہو, وہ صدیقیت ہے. صدق قرآن کی نظر میں چنانچہ انبیاء کرام کی صفت بھی رہی. فرمایا, وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کانا صدیقا نبیا, کہ بیان کر دیجئے اپنی کتاب کے اندر ابراہیم کا, انہ کانا صدیقا نبیا, وہ صدیق تھے اور نبی تھے. وذکر فی الکتاب اسماعیل, اور اسماعیل کا بھی کتاب کے اندر ذکر کر دیجئے, انہ کانا صادق الوعد, وہ وعدے کے سچے تھے. وکانا رسولا نبیا, اور رسول تھے اور نبی تھے. وذکر فی الکتاب ادریس, ادریس کا ذکر کر دیجئے, انہ کانا صدیقا نبیا. دیکھا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنے پیارے انداز میں فرمایا ہے, یعنی وہ سچے لوگ تھے. اب ان سچوں کے قافلوں میں جھوٹا کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صدق کے متعلق ارشاد فرمایا, فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, کہ جب حکم ثابت ہو گیا یعنی جہاد کا حکم, تو اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے ہوں نا تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ ہاں واقعی اب جہاد کے لیے نکلیں بھی جب جہاد کا حکم آ گیا. یوم ینفع الصادقین صدقہم, کہ جس دن صادقین کو ان کا صدق فائدہ پہنچائے گا. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم, تاکہ اللہ تعالیٰ صادقین کو ان کے صدق کی وجہ سے جزا عطا فرمائے. کے ساتھ ایک اور اہم پوائنٹ جو آپ کے لیے نوٹ کیا ہے اس کے اندر سے, صدق مشائخ کی نظر میں, مشائخ نے کہا کہ جو بندہ موت سے بے خوف ہو کر بات کہہ دے اس کو صدیق کہتے ہیں. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمتہ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے مشائخ میں سے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ سچا وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل باتیں کرے, کہ جس کا دل باتیں کرے, کیونکہ باتیں کہاں سے ہوتی ہیں, زبان سے. زبان کہاں سے کنٹرول ہوتی ہے, دماغ سے. دماغ کس چیز سے کنٹرول ہوتا ہے, عقل سے. اور عقل کے اوپر کس کا زیادہ اثر ہے, دل کا یا نفس کا؟ اگر نفس کا اثر جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے تو عقل کے اوپر نفس کا غلبہ ہوگا, اور وہ عقل جو ہے نا وہ زبان سے جھوٹ کہلوائے گی. اور جس کا دل زیادہ مضبوط ہوتا ہے روحانیت کی وجہ سے, اللہ کے ذکر کی وجہ سے, گناہوں سے بچنے کی وجہ سے, تو اس کے دل کا اثر جو ہے وہ اس کی عقل کے اوپر غالب ہوتا ہے, اور اس کی عقل جو ہوتی ہے پھر دماغ کے اوپر کو کنٹرول کرتی ہے, اور دماغ جو ہے وہ زبان کو کنٹرول کرتا ہے, زبان سے سچ نکلتا ہے. تو دل بولتا ہے کا کیا مطلب, دل غالب ہے اس کے اندر, اس وجہ سے زبان سے دل کی باتیں نکلتی ہیں, اور جس کا نفس غالب ہوتا ہے اس کی زبان سے نفس کی باتیں نکلتی ہیں. عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل کے عمل کے ذریعے حقوق کی ادائیگی کرنا, یعنی جو حقوق اللہ کو بھی پورا کرے اور حقوق العباد کو بھی پورا کرے, وہ شخص صدیق ہوتا ہے. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اپنے منہ تک حرام لقمہ نہ جانے دینا صدق ہے. اس فقیر کی نظر میں, یعنی حضرت اپنا ذکر کر رہے ہیں کہ اس فقیر کی نظر میں دل و زبان کی یکسانیت کا نام صدق ہے. یعنی ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, نفس کی رفیق نہ ہو. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. تو قلندر ہوتے ہیں نا فقیر, صحیح معنوں میں جو فقیر ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے. تبھی ایسے فقیروں کو جانا بھیڑوں کی فکر نہیں ہوتی, بھیڑ لگے گی تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا, زیادہ لائکس مل جائیں گی, آنا ہے آؤ, نہیں آنا نہیں آؤ. صدق حدیث کی نظر میں, عن عبادۃ بن ثابت ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کہ اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ, کہ تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. فرمایا اصدقوا اذا حدثتم, کہ جب تم بات کرو تو سچی بات کرو. اگر سچ بولنا مشکل ہو رہا ہے چپ رہو زیادہ بہتر ہے, جھوٹ مت بولو, جب بات کرو تو سچ بات کرو. وَأَوْفُوا اِذَا وَعَدْتُمْ, اسی وجہ سے جنوں کو بولنے کی زیادہ لت پڑی ہوئی ہوتی ہے نا, اور خواتین کو زیادہ تر بولنے کی زیادہ لت پڑی ہوتی ہے, اور کچھ مرد بھی خواتین جیسے ہوتے ہیں بن جاتے ہیں, وہ بھی اور بولتے رہتے ہیں, چپ نہیں رہا جاتا, تھوڑی دیر بولتے ہیں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں پھر, کیونکہ سچ ہے نہیں, رن آؤٹ آف سچ, اب کیا بولیں, اب جھوٹ بولیں گے. تو چپ رہنا زیادہ بہتر ہے. ہمارے ایک دوست ہے تو وہ حضرت کے خلیفہ صاحب کے ساتھ جو ہے نا, وہ ان کو بڑا شوق تھا, جی میں حضرت کے ساتھ رہوں گا, حضرت کے ساتھ رہوں گا, حضرت کے ساتھ ٹائم گزاروں گا. تو ان خلیفہ صاحب کو جو ہے وہ کسی دوسرے شہر میں امریکہ میں نا, وہ کوئی بیان کے لیے جانا پڑا, تو ان سے غلطی ہو گئی, انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی آپ مجھے ڈرائیو کر کے لے جائیں. اب ان صاحب کو تھا بولنے کی عادت, یہ سارا راستہ ان کا سر کھاتے رہے, واپس آ کے مجھ سے بات ہوئی تو کہتے ہیں آئندہ نہیں جاؤں گا اس کے ساتھ. کچھ ایسے بھی مردوے ہوتے ہیں, چپ رہے بھائی, چپ رہے, اور رابطے قلبی کی نیت بنا لیں, کوئی اچھی بات ہے, کوئی واقعی کوئی بات سیکھنے کی ہے. اچھا جو چیز 10 مرتبہ پوچھ چکے ہوتے ہیں نا وہی چیز دوبارہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, اور جو چیز پہلے سے بتا دی گئی ہوتی ہے اس پہ تو کوئی عمل نہیں کرنا ہوتا, پھر وہی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, اگلے بندے کو الو کا مسل سمجھتے ہیں. عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. خود بے وقوف ہیں تو اگلے بندے کو تو بے وقوف نہ سمجھو نا. کیا مطلب زندگی اسی لیے ایسی کاٹ دینی ہے زندگی؟ مر جائیں گے اس کے بعد پھر ایک دن پھر کب آئیں گے؟ قبر میں جا کر کے ان چیزوں کی اصلاح کریں گے؟ اللہ نے موقع دیا ہے ایک, اس موقع کو اس طریقے سے گنوا رہے ہو جھوٹ بول بول کر کے. تو فرمایا اس دو کو اذا حدثتم, کہ جب بات کرو تو سچی بات کرو ورنہ چپ رہو. وَأَوْفُ اِذَا وَعَدْتُمْ, وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو ورنہ وعدہ نہ کرو. ابھی تو وعدے کرنے کے بھی ایک نا وہ ایک چسکا لگا ہوا ہے وعدے کرنے کا, فوراً وعدہ کرتے ہیں. خدا کے بندے سوچا ہے یہ وعدہ پورا کیسے کرو گے, اس کو وعدہ کرنے کا بھی شوق لگا ہوا ہے. وہ وعدہ ہی کیسا جو پورا ہو جائے. ایک پاکستانی انکل ہمیں بولتے تھے امریکہ میں, ان کا ایک اور قول تھا کہ اٹس اے فول ہو گیوز اوے ہز بکس, جو کوئی بک مانگے نا تو وہ فول ہوتا ہے جو کوئی کتاب دے دیتا ہے اس کو, اپنی کتاب کسی کو ہدیے میں دے دی, مطلب دے دی پڑھنے کے لیے. اینڈ اٹس اے بلڈی فول ہو گیوز اٹ بیک, جو اس کتاب کو واپس کرتے وہ بلڈی فول ہوتا ہے. ان کا ایک اور قول مجھے یاد رہتا ہے کہ وہ وعدہ ہی کیسا جو نبھا دیا جائے. تو یہی ہمارے منشور حیات میں شامل ہے پاکستانیوں کے خاص طور پہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے فرما رہے ہیں وَأَوْفُوا اِذَا وَعَدْتُمْ, کہ وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو. وَأَدُّوا اِذَا اُؤْتُمِنْتُمْ, اور جب تمہیں امانت ملے تو اس کو ادا کرو. اَدُّوا الْأَمَانَات, امانت کو ادا کرو. وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ, اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرو. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ, اور اپنی نگاہوں کو نیچا پس کر کے رکھو. ہر وقت ٹکٹکی باندھ کر کے چیزوں کو مت دیکھتے رہا کرو. وَقُفُوا أَيْدِيَكُمْ, اور اپنے ہاتھوں کو روکو کہ ان کے ذریعے سے دوسروں کو اذیت مت پہنچاؤ. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اربع اذا کن فیکا, کہ چار باتیں اربع اگر تم میں وہ ہوں, فنا علیک ما فاتک من الدنیا, تو تم سے کوئی دنیا کا نقصان ہو جائے نا, کوئی چیز دنیا کی فوت ہو جائے تو تمہارے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کون سی چار باتیں؟ فرمایا حفظ امانتن, امانت کی حفاظت کرنا. وصدق حدیثن, سچ بولنا. وحسن خلیقتن, اچھے اخلاق. وعفۃ طعمتن, اور کھانے میں پرہیز کرنا, یعنی حلال کھانا اور حرام سے بچنا. اگر یہ چار باتیں تمہارے اندر ہیں تو فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی تمہیں نقصان ہو جائے نا, سمجھو کہ کوئی نقصان ہی نہیں ہوا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ سچ بولو, اس لیے کہ سچ نیکی کا ساتھی ہے اور یہ دونوں جنت میں جائیں گے. اور نبی علیہ السلام نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ تحرو الصدقہ, کہ تم سچ ڈھونڈتے رہو, یعنی سچ کو تلاش کرنا یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے. اگر نہیں مل رہا سامنے تو پھر تلاش کریں جا کر کے. وَإِن رَأَيْتُمْ أَنَّ فِيهِ الْحَلَقَ, اگر تم دیکھو کہ اس میں تمہاری, اگرچہ تم دیکھو کہ اس میں تمہاری ہلاکت ہے, یعنی اگر صورتحال ایسی ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ اگر تم سچ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے, اس کے باوجود تم سچ پر جمے رہو. فَإِنَّ فِيهِ النَّجَات, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صدق کے اندر ہی نجات رکھی ہے. جھوٹے کا ساتھ مت دو, جھوٹ کا ساتھ مت دو, جھوٹ کی ہاں میں ہاں ملانا نہ شروع کر دو. روک سکتے ہو تو ہاتھ سے اس کو روکو, نہیں روک سکتے ہاتھ سے تو زبان سے سچ بول کر کے اس کو روکو. اگر زبان سے بھی سچ بول کر کے اس کو نہیں روک سکتے تو دل میں اس کو برا سمجھو, اس کی ہاں میں ہاں ملانا نہ شروع کر دو. ہم تو دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے, یا نہیں بھی فائدہ نظر آ رہا ہوتا نا تو عادتاً گھٹی میں پڑا ہوا ہے. بچپن میں ہمارے ساتھ بہت ساری زیادتیاں ہوئی ہیں, اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی. ہم ان زیادتیوں کو آگے دہرا رہے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے کو اب روکیں. ان زیادتیوں کی وجہ سے ہمیں بچپن سے جھوٹ کی عادت پڑ گئی ہے, ہمارے والدین نے تربیت نہیں سیکھی تھی. چونکہ انہوں نے تربیت نہیں سیکھی، اپنی تربیت نہیں کروائی، اس وجہ سے انہوں نے ایسے ہمیں ریس کیا ہے کہ جس کی وجہ سے جھوٹ بولنا ہماری ایک مجبوری بن گئی ہے، اور مجبوری پھر بالآخر عادت بن جاتی ہے۔ تو بھائی انہوں نے نہیں سیکھا، وہ نہیں گئے مشائف کے پاس، انہوں نے مشائف کی بات نہیں مانا، اب ہم تو جا رہے ہیں نا، اب ہم تو سن رہے ہیں نا، اب ہم وہی والی مسٹیکس کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ؟ کیا جواب دیں گے اللہ تعالی کو؟ صدق کی تین قسمیں، صدق توحید، صدق اطاعت اور صدق معرفت۔ یہ عام مومنین کا درجہ ہے صدق توحید، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، جو توحید پہ جمے ہوئے ہیں اللہ پہ اور اس کے رسول کے اوپر، تو وہ صدیقون میں سے ہیں۔ صدق اطاعت، یہ اہل علم اور اہل ورع لوگوں کا درجہ ہے۔ الارشاد باری تعالی ہے اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، کہ ان لوگوں نے سچ بولا اور یہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یہ صدق اطاعت ہے، عمل بھی ان کا جو ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ اور صدق معرفت، یہ اہل معرفت و اہل ولایت لوگوں کا درجہ ہے۔ صدق کے چھ مراتب، چنانچہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے صدق کے چھ مراتب گنوائے ہیں۔ صدق لسان، زبان سے سچ بولنا، یعنی جو الفاظ میں نکلے وہ سچ ہوں، جھوٹ پہ مبنی نہ ہو۔ صدق نیت، کہ نیت سچی ہوگی تو وہ بندہ مخلص ہوگا، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تین بندوں کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے۔ صدق نیت بہت اہم ہے، اور الفاظ بھی حضرت نے ایسے استعمال کیے ہیں کہ جو ہمارے لیے بڑے خطرناک ہیں۔ فرمایا کہ نیت سچی ہوگی تو وہ بندہ مخلص ہوگا، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تین بندوں کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، اور باوجود نیک اعمال کے، ذخیرے کے، ان کی صدق نیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ ان میں ایک عالم ہوگا۔ عالم کون ہوتا ہے؟ علم والا نہیں، عالم وہ ہوتا ہے جس نے باقاعدہ سلسلے کے طریقے سے علم حاصل کیا ہوتا ہے، لگ کے علم حاصل کیا ہوتا ہے، علماء کی مجلس میں بیٹھ کے علم حاصل کیا ہوتا ہے، کتابیں پڑھ کے علم حاصل کیا ہوتا ہے، وہ عالم ہوتا ہے۔ ورنہ تو ہر مسلمان ہی عالم ہے، اس کو پتا ہے جی ہاں آخرت ہے اور اللہ ایک ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں اور پیچھے جو نبی آئے تھے، یہ ہر بندہ ہی عالم ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر بندے کو سب سے پہلے ڈالا جائے گا جہنم میں؟ نہیں، جو اصطلاحی طور پر عالم کہلاتا ہوگا اس دنیا کے اندر، جسے لوگ پڑھتے ہوں گے کتابیں، تو سب سے پہلا جو ہے وہ عالم ہوگا، اور پھر ایک سخی ہوگا اور ایک مجاہد ہوگا۔ اندازہ کریں کہ کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، مگر تینوں کو جہنم میں پھینکیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ یہ ہمیں دل کے کانوں سے سننا چاہیے کہ ظاہر میں تینوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، ظاہر میں تینوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو صدق نیت نہ ہونے کی وجہ سے، باوجود پہاڑوں جیسی نیکیوں کے ہونے کے، ان بندوں کو اوندھے منہ جہنم کی آگ میں گرا دیا جائے گا۔ اگر ہمیں جھوٹ کی عادت ہے، یہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے الفاظ بول رہا ہوں بھائی، میرے الفاظ نہیں ہیں، اگر ہمیں جھوٹ کی عادت ہے، اپنے اعمال پر ناز مت کریں، اپنے اعمال پر ناز مت کریں، اپنے آپ کو نیکوں میں تصور مت کریں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں جھوٹوں کی لسٹ میں نام لکھ دیا گیا ہو۔ ہم کر رہے ہیں عمرے، ہم پڑھ رہے ہیں تہجدیں، ہم پھیر رہے ہیں تسبیحیں، نیک اعمال کے ذخیرے اکٹھے کر رہے ہیں، لیکن ہمارا نام جو ہے وہ جھوٹوں کے دفتر میں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ ہمیں جھوٹ کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ رضی فرماتے ہیں اگر ہمیں جھوٹ کی عادت ہے، اپنے اعمال پر ناز مت کریں، اپنے آپ کو نیکوں میں تصور مت کریں۔ اللہ رب العزت منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں، یعنی جن میں درنگی ہوتی ہے، اوپر سے کچھ اور ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ اور، فرمایا کہ ان کا شمار جھوٹوں میں ہوتا ہے۔ تو پہلا صدق تھا صدق لسان، اور دوسرا صدق تھا صدق نیت، صدق عزم، کہ اگر انسان ارادہ کر لے تو پھر اس پر پکا ہو، جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے بات کی تھی کہ اگر میری گردن بھی کاٹ دی جائے تو ایسی قوم کا امیر نہیں بنوں گا جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے امیر بن سکتا ہوں۔ احیاء العلوم سے یہ بات لکھی ہے یہاں پر. تو یہ ان کا صدق عزم تھا. پھر صدق وفائے عزم, اپنے عزم کی وفا کرنے کا صدق, جو ارادہ کیا اس کو پورا کرنے کا عزم ہو, اس میں سچائی ہو. جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا تھے, ان کا نام انس بن نور تھا, جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے. اس کی کمپنسیشن میں انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے آئندہ اپنے رستے میں نکلنے کا موقع دیا تو میں مکافات کروں گا اس کی. چنانچہ احد کے میدان میں اللہ رب العزت نے ان کو موقع دیا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ قریب کھڑے تھے, ان کو دیکھ کر کہنے لگے, سعد مجھ کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور اس کے بعد وہ دشمن سے لڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. جب ان کو دیکھا گیا تو ان کے جسم پر 80 زخم لگے ہوئے تھے. ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پونوں سے ان کو پہچانا, یعنی ان کی شکل جو تھی نا وہ مسخ ہو چکی تھی, پہچان نہیں سکتی تھی بہن ان کو انگلیوں کے پونوں سے. اچھا میرے بھائی کی انگلیاں ایسی تھیں, کیونکہ اتنے زخم تھے کہ چہرے سے پہچان ہی نہیں ہو رہی تھی. یہ ہوتا ہے صدق وفائے عزم. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت نازل فرمائی, من المؤمنین رجال, ایمان والوں میں ایسے بھی مرد ہیں, صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا. فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر, پس ان میں ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا, جو عہد کیا تھا وہ پورا کر دیا, اور ابھی کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ باری کا انتظار کر رہے ہیں, نیکسٹ جو مجھے موقع ملے گا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. شہادت تو اپنی اللہ کی تقدیر سے ہی آنی ہے, لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور پانچویں قسم ہے صدق اعمال, کہ انسان کے جلوت اور خلوت کے عمل میں فرق نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ جلوت میں اللہ کا دوست ہو اور خلوت میں شیطان کا دوست ہو, یہ فرق نہ ہو. اس لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے, اللہم اجعل سریرتی خیر من علانیتی واجعل علانیتی صالحتن, کہ میرے جو پوشیدہ باتیں ہیں ان کو آپ میری اعلانیہ باتوں سے زیادہ اچھا بنا دیجئے. جو میں چھپ کر کے کرتا ہوں نا وہ میرے سامنے کرنے والوں کاموں سے زیادہ اچھا بنا دیجئے, اور میری جو اعلانیہ کری ہوئی باتیں یا کرے ہوئے کام ہیں ان کو جو ہے وہ اچھا بنا دیجئے. چھپوں کو ان سے بھی زیادہ اچھا بنا دیجئے, اور ظاہری کاموں کو اور باتوں کو اچھا بنا دیجئے. صدق مقامات, پس یہ پڑھ کے آج کا بیان ہم ختم کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنے قرب کی منزلیں عطا فرمائی ہیں اور وہ اعمال میں سچے ہوں تو پھر ان کو صدق مقامات ملتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون, کہ ایمان لانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا ہے, پھر کسی شک میں نہیں پڑے, اور جنہوں نے اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. یہ ساری باتیں ہم اپنی اصلاح کے لیے اور جو سننے والے ہیں ان کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں. کسی کے ساتھ کوئی ذاتی بغض, عداوت یا کسی کو نیچا دکھلانا, آپ کے جو احوال ہیں اللہ کو پہلے سے پتہ ہے. مجھے پتہ ہو یا نہ ہو اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے, اور اگر مجھے بھی پتہ چل گئے تو اس کے بعد پھر میری تو ذمہ داری ہے کہ بھئی آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھا جائے کہ جس کی وجہ سے نا بس اب بہت ہو گئی, اب توبہ کر لیں. توبہ کے کلمات تو پڑھتے ہیں نا ہر مرتبہ, توبہ کب کریں گے؟ کلمات تو ہر ہفتے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن کرنا بھی تو ضروری ہے نا توبہ کو. تو ہم توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے جو مصیبتیں ہیں جس بھی شکل کی مصیبتوں ان کو یقیناً ٹال دیں گے. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کلمات ہمارے مشائخ کی سنت ہے, ان کا طریقہ ہے, تو ہم ان کی اتباع میں, کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, فتبع سبیلا من اناب الیہ. تو من اناب الیہ کون ہے؟ جن کو ہم اناب الیہ سمجھتے ہیں, کوئی اوپر سے تو آواز نہیں آتی کہ یہ اناب الیہ یہ اناب الیہ, تو جن کو اناب الیہ سمجھا تو اب اللہ کا حکم ہے کہ ان کی اتباع کرو. تو ان کی اتباع کے اندر ہم توبہ کلمات بھی پڑھتے ہی رہیں گے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے. تو اس نیت کے ساتھ ہم ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. چھ معمولات جو ہمارے مشائخ بتاتے ہیں وہ بھی سن لیجئے. پہلا معمول صبح شام استغفار کی تسبیح پڑھنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ, 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام, یہ پہلا معمول ہے. دوسرا معمول درود شریف کی تسبیح پڑھنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم, صبح 100 دفعہ صبح اور شام کو بھی 100 دفعہ درود شریف پڑھ لینا. تیسرا معمول قرآن مجید کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا. خواتین کو جب تلاوت نہیں کرنی ہوتی ہے تو وہ نہیں کر کے اس معمول پہ عمل کرنے والی بنیں گی. اور چوتھا, علم اور ارادے سے گناہوں کو ترک کر دینا, جس کو وقوف قلبی ہمارے مشائخ کہتے ہیں, یعنی دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے اوپر جمع کے رکھنا, اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی غافل نہ ہونا. جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے غفلت ہوتی ہے, جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان رہے گا تو یہ گناہ نہیں کر سکتا. تو یہی چوتھا معمول ہے. اور پانچواں معمول مراقبہ ہے. یہ ہمارے سلسلے کے مشائخ کا ایک تجرباتی ایک طریقہ ہے, جو کہ ذکر صراحتاً نہیں ہے یا بلا واسطہ ذکر نہیں ہے, یہ بال واسطہ ذکر کا سبب بنتا ہے. یہ ایکٹیو چیز نہیں ہے, یہ پیسو چیز ہے. یہ قرآن اور حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کی. یہ ایک اینٹی بایوٹک میڈیسن ہے جو ڈاکٹرز نے اللہ تعالیٰ نے دن میں بانٹ ڈالی. اچھا بھائی, اس میڈیسن میں یہ والی انگریڈینٹ جو ہے وہ اتنے تناسب میں ہونے چاہیے, تو اس سے جو ہے وہ یہ اثر ہوتا ہے. انہوں نے اپنے لیبس کے اندر اس کو ٹیسٹ کیا, اچھے ریزلٹس آ گئے, انہوں نے مارکیٹ کے اندر بھیج دیا. تو یہ مراقبہ بھی یہی ہے بس, اور زیادہ نہیں ہے. تو اس مراقبے کو جو ہے وہ اپنے مشائخ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ہم کریں گے. کئی فائدہ ہوتا ہے کر لیں, نہیں فائدہ ہوتا کوئی اور کام کریں. پھر جا کر کے مشائخ اور بھی کام بتانے والے ہیں, بہت سارے کام ہیں مشائخ کے پاس, صرف مراقبہ نہیں ہے. تو پانچواں جو ہے وہ مراقبہ ہے, تو وہ کر کے دیکھ لیں اور اپنے مشائخ کے ساتھ پھر رابطے میں رہیں, جو کہ چھٹا معمول ہے رابطہ شیخ, اور ان سے جو ہے وہ دین سیکھتے رہیں. یہ کل 6 معمولات ہیں, ان معمولات کے اوپر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں آئے گی اور گناہوں کی نفرت پیدا ہوگی, اور اس سے پھر ہمارے لیے نیک بننا جو ہمارا مقصد زندگی ہے وہ آسان ہو جائے گا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. دعا سے پہلے مراقبے کی تھوڑی مشق کر لیتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد کی نیت سے یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. دل مغموم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے, دل مغموم کو پر نور کر دے, دل مغموم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے, فروزاں دل میں شمع طور کر دے, یہ گوشہ نور سے معمور کر دے, میرا ظاہر سنور جائے الہی, میرا ظاہر سنور جائے الہی, میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے الفت پلا مخمور کر دے، مئے الفت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کریں جی سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اے کریم آقام تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنے عشق کے خزینے بنا، ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ اپنی چاہت کو پیدا فرما، اے اللہ اپنے لقاء کے شوق کو پیدا فرما، اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ جن سے آپ کو محبت ہے ان کی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ جو آپ سے محبت کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی محبت بھی پیدا فرما، اے اللہ جو اعمال آپ کی محبت تک پہنچا دینے والے ہیں ان کی محبت پیدا فرما، اے اللہ ہمارے دل نہیں سل ہیں، اے اللہ یہ پتھر کی سل ہیں، اے اللہ ان کے اندر احساسات نہیں، اے اللہ جذبات نہیں، اے اللہ ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں ہمارا دل نہیں اس کے اوپر تڑپتا، اے اللہ ہمیں لوگوں کی بہت بری بری حالات پہنچتے ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اے اللہ ہمارے اس سل کو دل بنا دیجئے، اے اللہ دھڑکتا ہوا دل بنا دیجئے، اے اللہ ایک کیفیات والا دل بنا دیجئے، اے اللہ رونے والا دل بنا دیجئے، اے اللہ آپ سے مانگنے والا دل بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے اس دل کو مضبوط بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے اس دل کا حکم ہمارے اعضاء کے اوپر جاری فرما دیجئے، اے اللہ کب تک نفس و شیطان کا حکم ہماری زبانوں کے اوپر چلتا رہے گا، اے اللہ کب تک
کب تک نفس و شیطان کا حکم ہماری آنکھوں کے اوپر چلتا رہے گا، ہمارے ہاتھوں پہ چلتا رہے گا، کانوں پہ چلتا رہے گا؟ اے اللہ اس دل کا حکم چلا دیجئے، اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے تو ایسا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے یہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اے اللہ ہم تو کب سے سن سن کر کے سن ہو گئے ہیں، اے اللہ ہمارے کانوں سے الفاظ نکل کر کے داخل ہو کے دل تک نہیں پہنچ رہے، اے اللہ ہم ماننے والا نہیں بن رہے، اے اللہ ہم عمل کرنے والے نہیں بن رہے، اے اللہ ہم ہار چکے ہیں، اے اللہ اپنے نفس کے سامنے ہار چکے ہیں، اپنی خواہشات کے سامنے، اپنے جو پری میڈیٹیٹڈ خیالات ہیں، نظریات ہیں، توقعات ہیں، اے اللہ ان کے سامنے ہم ہار چکے ہیں، اے اللہ ہم سے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا جا رہا، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ اتنی غلاظت کے ساتھ ہم آپ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے، اے اللہ اس گندے دل کے ساتھ آپ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے، اے اللہ اس گندے دل کے ساتھ قبر کے اندر عذاب سے ہمیں کون بچانے کے لیے آئے گا، اے اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے اے اللہ کچھ کر دیجئے، اے اللہ ہم سے تو توبہ تک نہیں ہوتی، اے اللہ ہمارے مشائخ ہم پہ محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اے اللہ ہمارے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی، اے اللہ کچھ کر دیجئے، اے اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں، اے اللہ آپ کا تو حکم ہر چیز پہ چلتا ہے، اے اللہ تو آپ تو پورے کائنات کے بنانے والے ہیں، چلانے والے ہیں، اے اللہ آپ کے سامنے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اے اللہ ہم بھی آپ کے سامنے تو بے بس ہیں، اے اللہ آپ حکم فرما دیجئے، اے اللہ اصلاح کا کوئی سبب مہیا فرما دیجئے، اے اللہ کوئی بہانہ بنا دیجئے، اے اللہ کوئی تو دعا ہوگی جو آپ کو کبھی شاید پسند آئی ہوئی ہو، یا کسی کے ساتھ تو ہم بیٹھے ہوں گے کہ جس کی صحبت آپ کو پسند آئی ہو، اے اللہ کسی کی وجہ سے آپ ہمارے لیے بھی خیر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ توبہ کے طاقت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اب ہمیں بدلنا، اے اللہ ہمارے لیے بدلنا آسان فرما دیجئے، اے اللہ جو ہم نے گرفت اپنے آپ پر مضبوط کی ہوئی ہے، اپنی زندگی پر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی گرفت مضبوط کی ہوئی ہے، اے اللہ اس گرفت کو اب ڈھیلا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے سامنے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اب ہمارا جو آدھا آدھا بہن بہن کا معاملہ ہے، کچھ کروں گا کچھ نہیں کروں گا، یہ بات کروں گی یہ نہیں کروں گی، اے اللہ اب کامل سپردگی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ناقص سپرد تو قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اے اللہ آپ تو غیرت مند ہیں، اے اللہ آپ کو کیا غیرت نہیں آتی ہوگی جب آپ کے بندے آپ کے ساتھ ایسا ڈیل کرنے کی کوشش کریں کہ تھوڑا سپرد کروں گی باقی سپرد نہیں کروں گی، باقی میں اپنے ہاتھ میں رکھوں گی، اے اللہ یہ تو آپ کی غیرت کے خلاف ہے، اے اللہ ایسی ناقص سپردگی، ایسی پارشل سپردگی تو آپ رد کر دیتے ہوں گے، آپ ٹھکرا دیتے ہوں گے کہ نہیں واپس چلے جاؤ، مجھے تمہاری یہ ناقص سپردگی نہیں چاہیے، میں تو تمہارا خالق اور مالک ہوں، میں تو ہر چیز پر قادر ہوں، اصل میں تو میرا حکم چلتا ہے اور تم چاہتے ہو کہ آدھا میرا حکم چلے اور آدھا تمہارا حکم چلے، اے اللہ یہ تو شرک ہے، اے اللہ اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر اور کیا شرک ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو بھی اپنے معاملات میں شریک کرنا چاہتے ہیں، شریک رکھنا چاہتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو بھی اے اللہ آپ کے ساتھ اپنے معاملات میں ہم شریک ٹھہرانا چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ کو آپ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اپنے دوست احباب کو آپ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اپنی لذتوں کو آپ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اے اللہ اپنے کام کرنے والوں کو آپ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو آپ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اے اللہ ہم کیسے مشرک قسم یہ لوگ ہیں، اے اللہ کیسے شرک کرنے والے لوگ ہیں، اے اللہ اس شرک کے ساتھ آپ کی محبت، آپ کی مدد ہمیں کیسے مل سکتی ہے، اے اللہ ہمیں توحید عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں توحید عطا فرما دیجئے، اے اللہ کر نہیں پائیں لیکن کم از کم اپنے دل کے اندر تو ہم توحید کو ماننے والے بن جائیں، اے اللہ کم از کم اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر، اپنی عقل کے اندر تو کم از کم آپ کے سامنے کامل سپردگی کرنے والے بن جائیں، اے اللہ عمل کرنا تو مشکل کام ہوتا ہے، اے اللہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور اے اللہ سب جانتے ہیں کہ عمل تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور یہ تو آپ کی مدد کے بغیر نہیں کوئی بھی کر سکتا، اے اللہ لیکن نیت تو ہم نے کرنی ہوتی ہے. اے اللہ, عقلی طور پر اپنے آپ کو منوانا تو ہم نے خود ہی ہوتا ہے. اپنے عقل کے فیصلے تو آپ نے ہماری اختیار میں دیے ہوئے ہیں. اے اللہ, عقلی طور پر تو کم از کم اے اللہ ماننے والا بنا دیجئے. اے اللہ, اس کے لیے تو حج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ, اس کے لیے تو عمرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. راتوں کو تہجد پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نفلی ہو یا فرض, کوئی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر بیٹھے بیٹھے اسی وقت اسی آن ہم عقلی طور پر اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر سکتے ہیں. اے اللہ, کاش کہ ہمیں یہ توفیق مل جائے. اے اللہ, کاش کہ ہمیں ابھی یہ بات سمجھ میں آ جائے اور یہاں اٹھنے سے پہلے ہم عقلی طور پر اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیں. اے اللہ, ہم زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہی ہر چیز کے اوپر قادر ہیں اور ہماری کوئی اوقات نہیں. ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے. اے اللہ, ہم آپ کے نظام کے خلاف نہیں چل سکتے. اے اللہ, ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ, دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں. اے اللہ, آپ مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ, ہمارے عملوں کو اس کے مطابق بنا دیجئے, ہماری زندگیوں کو اس کے مطابق بنا دیجئے. اے اللہ, اب شرک سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ, ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کے سامنے درجنوں مرتبہ آپ کے قرآن مجید کی یہ آیت آئی ہوگی, افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اے اللہ, ہمارے پاس تو کوئی حجت نہیں ہے کہ ہمیں یہ بات نہیں بتائی گئی تھی, نہیں سمجھائی گئی تھی کہ شرک جو ہے وہ تو نفسانی خواہشات کو بھی شریک کرنے کا نام ہے, اور قرآن مجید اس بات کے اوپر گواہی دیتا ہے. اے اللہ, ہمارے پر تو تمام حجتیں تمام ہو چکی ہیں, مکمل ہو چکی ہیں. اے اللہ, جو دنیا دار ہیں, جو ان مجالس سے دور ہیں, انہوں نے تو کبھی یہ بات سنی نہ ہوگی, ان کو کسی نے یہ بات سمجھائی نہ ہوگی. لیکن اے اللہ, ہم کس کو الزام ٹھہرائیں گے کہ ہمیں بتانے والا کوئی نہ تھا, ہمیں سمجھانے والا کوئی نہ تھا. اے اللہ, ہم تو سب سے زیادہ مردود ہو جائیں گے. اے اللہ, ہم تو کہیں سب سے پہلے جہنم میں ڈالنے والے نہ بن جائیں, ہم تو کہیں ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر دیے جائیں جو کہ مشرکین مکہ پہ اس سے بھی زیادہ بدتر تھے. ابو جہل اور ابو لہب سے بھی زیادہ بدتر تھے. ابو جہل تو اذیتیں دیتا تھا, ابو لہب تو تھوکا کرتا تھا, لیکن جہنم کے آخری درجے کے اندر ابو لہب کو نہیں ڈالا جائے گا, ابو جہل کو نہیں ڈالا جائے گا, بلکہ ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جنہوں نے ایک دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں تھوکا تھا. اے اللہ, ہمیں ان لوگوں کی صف میں کھڑا کرنے سے محفوظ فرما دیجیے. اے اللہ, ہم تو مجلس میں آ کے بیٹھنے والے ہیں. اے اللہ, ہم تو سننے والے ہیں, سارا رمضان ہم نے بیان سنے. اے اللہ, آخری عشر کے اندر ہم نے حضرت کو لائیو بھی سنا, اور کیا کیا کچھ نہیں ہم نے سنا, کیا کیا کچھ نہیں ہمیں بتایا گیا. اے اللہ, ہمیں منافقوں کی صف میں مت کھڑا کر دیجئے گا. اے اللہ, ہم آپ کے ادنا سے عذاب کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے. جہنم کے آخری درجے میں جا کر کے تو کبھی بھی نکلنا ممکن نہیں ہوگا. اے اللہ, آپ مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ, ہماری داڑھیوں کے اوپر رحم فرما دیجئے, کیونکہ اس سے زیادہ ہم اور دین اپنے اوپر نہیں لا سکے. ہمارے ابایوں کے اوپر آپ رحم فرما دیجئے, اس سے زیادہ دین ہم نہیں اختیار کر سکے. اے اللہ, ہمارے باطن کو بھی سنوار دیجئے. اے اللہ, ہمیں ہمارے باطن کو بھی سنوار دیجئے. اے اللہ, ہمارے زبانوں سے اے اللہ اب جھوٹ کو ختم کر دیجئے. اے اللہ, ہماری آنکھوں سے اب جھوٹ کو اور دھوکے کو اور بد نظری کو اب نکال دیجئے. اے اللہ, مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ, نرمی کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ, بے شک بہت برے ہیں اور سب سے زیادہ برے ہیں, لیکن اے اللہ, اس وقت آپ سے اپنی برائیوں کے اوپر معافی مانگتے ہیں. اے اللہ, آپ سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ, آپ سے مدد مانگتے ہیں. اے اللہ, آپ کے سامنے اپنے دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ نہیں کریں گے. لیکن اے اللہ, ہمیں نہیں پتا کہ ابھی یہ دعا ختم ہوگی, اس کے بعد پھر سے جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے, پھر سے ہم جو ہے وہ گناہ شروع کر دیں گے. اے اللہ, ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کریں گے, لیکن اے اللہ, آپ تو ماضی اور حال اور مستقبل سب کا علم جانتے ہیں. اے اللہ, اگر آپ نے ہمیں ہدایت نہیں دینی, اے اللہ, پھر بھی ہدایت دے دیجئے, اس لیے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے. نہ دنیا میں ہم نجات پا سکیں گے, نہ آخرت میں قبر میں ہم نجات پا سکیں گے. اے اللہ, آپ احسان فرما دیجئے. اے اللہ, تو آپ تو احسان کر کے خوش ہوتے ہیں. اے اللہ, آپ جو ہے وہ نرمی کا حکم فرماتے ہیں. اے اللہ ہمارے ساتھ آپ نرمی فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان سے عفو درگزر فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی رکاوٹیں ہیں, مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, اے اللہ آپ آسان فرما دیجئے, ظاہری ہوں کہ باطنی ہوں, اے اللہ دینی ہوں کہ دنیاوی ہوں, اے اللہ تمام مشکلات کو آسان کر دینا, آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اے اللہ دوسروں کو ہم سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم غلطی سے انڈر ایسٹیمیٹ تو کر سکتے ہیں لیکن اوور ایسٹیمیٹ کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ممکن نہیں ہے. اے اللہ ہماری انڈر ایسٹیمیشن کی غلطی کو آپ معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے بہترین گمان رکھتے ہیں, بہترین ایسٹیمیشن لگاتے ہیں کہ آپ کے لیے ہمیں معاف کر دینا بہت آسان کام ہے. آپ کے خزانوں کے اندر ہمیں معاف کر کے کہ کوئی کمی نہیں آئے گی. اے اللہ آپ کی جنت کے اندر ہمیں بھی جگہ دینے کے بعد آپ کی جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی, اور ہمیں اگر جہنم میں ڈال دیا تو آپ کے جہنم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اے اللہ بس آپ خوش ہو جائیں گے کہ آپ کے بندے جو ہے وہ آپ کی جنت میں آپ کی بنائی ہوئی نعمتوں کو انجوائے کرنے کے لیے آ گئے. اے اللہ آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائیں گے اگر آپ نے ہمیں بھی جنت کے اندر کسی نہ کسی درجے میں اکوموڈیٹ کر لیا, اور اے اللہ اگر ہم جہنم میں ڈال دیے گئے چاہے دنیا کی ہی کیوں نہ جہنم ہو تو اے اللہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے خوشی نہیں ہوگی, اور خوشی کس کو ہوگی جو کہ آپ کا بھی دشمن ہے اور ہمارا بھی دشمن ہے. اے اللہ ہماری مشترکہ دشمن کو اے اللہ آپ ناراض فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ اب ہمیں مکارم اخلاق کے اوپر فائز فرما دیجئے. اے اللہ اب ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, سچائی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ صلہ رحمی کی عادت ہمیں بنا دیجئے. اے اللہ ہماری زبانوں سے اور ہمارے ہاتھوں سے جو دوسرے انسانوں کو اذیتیں پہنچتی ہیں, اے اللہ ان اذیتوں سے اب ہمیں روک دیجئے. اے اللہ ہمیں اچھی زبان اور اچھا ہاتھ اور پیر عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں, اے اللہ جانے میں ہو انجانے میں ہو, اے اللہ آپ سب سے واقف ہیں. اے اللہ ان کو معاف فرما کر کے اے اللہ ہماری آئندہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے. اے اللہ بہتر بنا دیجئے. اے اللہ موت کے وقت ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم آپ کے ساتھ دشمنوں کی طرح نہیں ملنا چاہتے, اے اللہ ہم دوستوں کی طرح ملنا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں دوستوں کی طرح زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے جو بھی کیا آپ کی توفیق سے کیا, اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے قبول بھی فرما لیجئے. اے اللہ دین کے کاموں میں جو بھی مدد کر رہے ہیں, اے اللہ آپ سب کے ناموں سے بھی واقف ہیں, سب کے کاموں سے بھی واقف ہیں, اے اللہ محنتوں سے بھی واقف ہیں. اے اللہ دین کی مدد کرنے والوں کی خصوصی مدد فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کے شرور سے, فتن سے, اے اللہ ان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اپنے شر سے بھی ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ غیروں کے شر سے بھی ہماری حفاظت فرما دیجئے. ہمارے تمام اہل و عیال کی, دوست احباب کی, اے اللہ گھر بار کی, کاروبار کی, ہماری عزتوں کی, ہمارے عملوں کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے اگر حفاظت کے فیصلے فرما دیے تو اے اللہ کسی کے بس میں نہیں کہ وہ کوئی نقصان پہنچا سکے. اے اللہ آسانی کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہم آپ کے انتہائی کمزور ترین بندے ہیں, آزمائشوں کے اور قربانیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے, بلکہ ڈر ہی لگتا ہے کہ جو کچھ بھی اب تک کیا ہے اگر کوئی مصیبت آ گئی تو وہ بھی ہم سے ختم ہو جائے گا. اے اللہ آپ آسانی کے ساتھ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھ کر کے اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ دین کی اور دین والوں کی مدد کے لیے اے اللہ ہمیں, ہمارے اہل و عیال کو, ہماری اولادوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم تو آپ کے سامنے اے اللہ اپنے مشائخ کے سکھانے کے اوپر مانگ رہے ہیں. اے اللہ آپ تو وہ ذات ہیں جو کہ بن مانگے بھی عطا فرما دیتے ہیں. اے اللہ ناقدروں کو بھی اے اللہ بظاہر جو لگتا ہے آپ عطا فرما دیتے ہیں. اے اللہ آپ نے مانگنے کی توفیق عطا فرمائی, ورنہ ہمیں تو آپ سے مانگنا آتا ہی نہیں تھا. اے اللہ جب مانگنے کی توفیق عطا فرمائی تو اے اللہ اب محروم نہ فرما دیجئے. اے اللہ سب آمین کہنے والوں کو یا جو بعد میں بھی سنیں گے آمین کہیں گے, اے اللہ سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دوست عزیز و اقارب رشتہ دار فوت ہو چکے, اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جنہوں نے آج کی مجلس کے لیے تعاون کیا، اپنا گھر پیش کیا یا اپنا وقت پیش کیا، صلاحیتیں پیش کریں، اپنی سوچ و فکر پیش کری اور ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں جو بھی، اے اللہ ان سب کو اس کے عوض اپنی محبت عطا فرما دیجئے اور ہر قسم کے شرور اور فتن سے ان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے، اپنی رحمت سے ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے مشائخ کی دعائیں لینے والوں میں ہمیں بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے والدین ہوں یا اساتذہ کرام ہوں، مشائخ ہوں، اے اللہ بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔